الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. دن، ہفتے، مہینے، سال بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں. جس کسی کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ دنیا میں آ جاتا ہے، اور جس کی زندگی کے مکمل ہونے کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تشریف آوری کا ایک وقت مقرر تھا. مدتوں سے بشارتوں کا سلسلہ جاری اور ساری تھا، اور انسان اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ شاید کہ ہمارے زمانے میں آ جائیں تو ہم ان کی بات کو مان کر اور اس آخری کتاب کو جو سب سے آخر میں نازل کی جائے گی اس کو مان کر ہم بھی ان کے ساتھ دینے والوں میں سے ہو جائیں گے. صدیوں سے انتظار تو چل رہا تھا، لیکن وقت مقررہ پر جب اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پورے ہونے کو آئے، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زمانے کا انتخاب فرمایا جس کو آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. زمانوں کے اندر سب سے بہترین زمانے کا انتخاب فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں مبعوث فرمایا. دن بھی سب سے افضل اور بہتر، مہینہ بھی افضل اور بہتر. جس خطے پر آپ کی ولادت با سعادت ہوئی وہ خطہ بھی سب سے بہتر اور افضل. اللہ پاک نے ہر چیز آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائی. جو کتاب آپ کو دی گئی وہ کتاب بھی تمام کتابوں سے افضل اور بہتر. اللہ کی عجیب شان ہے، عجیب حکمت ہے کہ اسی ربیع الاول کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے، اور تاریخ بھی مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول آپ کی تاریخ پیدائش، اور راجح اور محقق قول کے مطابق 8 ربیع الاول آپ کا تاریخ پیدائش، اور دن بھی آپ کا پیر کا دن، صبح صادق کے وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے. مدتوں اس دنیا کے اندر رہ کر آپ نے اپنی اس ذمہ داری کو کامل اور مکمل طریقے سے نبھایا جس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو اس جہاں میں بھیجا تھا، اور جب وقت مقرر آیا، واپسی کا زمانہ قریب آیا، تو تب بھی اللہ پاک نے یہی مہینہ، یہی تاریخ، یہی دن متعین فرمایا. ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی، اور پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یہ دونوں چیزیں کہ ولادت با سعادت اور دنیا سے آپ کا رخصت ہونا ایک ہی مہینے میں، ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی دن میں ہونے کا حکمت اور مصلحت حضرات علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی آمد اور تشریف آوری کی خوشی اور آپ کی تشریف لے جانے کا غم ایک ہی مہینے میں، ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی دن میں جمع فرما کے اللہ نے اپنے بندوں کو اعتدال کا درس دیا ہے کہ نہ تو صرف خوشی منائی جائے اور نہ ہی صرف غم منایا جائے. کہ اگر تو صرف خوشی کے پہلو کو سامنے رکھا جائے تو پھر انسان حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے، اور وہی حال ہونے لگتا ہے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر خوشی منانا شروع کی. شروع شروع میں یہ کرسمس کا آغاز ایسے ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 300 سال تک تو معاملہ ٹھیک چلتا رہا. اس کے بعد جب عیسائیوں کے مذہب میں کچھ بوسیدگی آنے لگی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے پیغمبر کی خوشی منانے کے لیے کوئی دن متعین کرنا چاہیے، تو اس کے لیے یوم ولادت انہوں نے متعین کر لیا، اور پھر اس کے لیے انہوں نے انتخاب یہ کیا کہ ہم اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الہی تعلیمات کو تازہ کریں گے، آپ کی سیرت اس سے متعلق ہم جمع ہو کر چرچ کے اندر جو ہمارے پادری ہیں وہ درس دیا کریں گے، اس طرح ایک تازگی آ جائے گی اور ہمارے پیغمبر کی ولادت کے موقع پر ایک خوشی کا اظہار ہو جائے گا۔ آغاز تو بڑے اچھے عنوان سے ہوا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوچا کہ اس کے اندر تو روکھا پھیکا پن لگتا ہے، بڑے بوڑھے آ جاتے ہیں اور جن کے پاس فرصت ہے وہ آ جاتے ہیں، جوان طبقہ نہیں آتا، لہٰذا ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس میں کچھ رنگ رنگیلیاں بھی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اس کے اندر پھر کچھ ناچ گانے بھی رکھ دیے، موسیقی بھی رکھ دی۔ ہوتے ہوتے یہ معاملات آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، مرور زمانہ کے ساتھ اب تو وہ انتہا ہے کہ عالمی ریکارڈ کے مطابق جتنے بھی یہ عیسائی ممالک ہیں ان میں کرسمس والے دن جتنی شراب پی جاتی ہے اور جتنی زیادہ عزتیں لوٹی جاتی ہیں پورے سال میں بھی وہ اس کا متبادل نہیں بنتی۔ آغاز بڑے اچھے انداز سے ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دہرایا جائے گا، اس میں روکھا پھیکا پن دیکھ کر اس کے اندر کچھ نمک مرچ ملانے شروع کیے، ملمت سازیاں شروع کی، ہوتے ہوتے خرابیاں یہاں تک آ پہنچی کہ دین کے نام پر بے دینی ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی انسانی فطرت کے خالق ہیں، ہر چیز اس نے اس امت کو ایسی معتدل اور پیاری عطا فرمائی کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنا پیارا انتظام کر دیا کہ وہی دن، وہی تاریخ، وہی مہینہ آپ کی تشریف آوری کا، اور وہی دن، وہی تاریخ، وہی مہینہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا۔ ان دونوں تصورات کو اگر انسان اپنے دل دماغ میں زندہ رکھے، تازہ رکھے، تو خوشی منانے والے کے سامنے غم، غم منانے والے کے سامنے خوشی، ان دونوں کیفیات کو جب انسان ملا لے تو اعتدال پر رہا کرتا ہے، جس انداز سے زندگی پہلے گزار رہا تھا اسی انداز سے زندگی گزارتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ایک چیز دیکھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 63 سال ہیں، اور جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، رسالت کا تاج اللہ پاک نے آپ کے سر پر رکھ دیا، قرآن کریم کے 30 بارے اللہ پاک نے اتار دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ ایک سورت ایسی اتار دیتے جس میں آپ کے تاریخ پیدائش کے حوالے سے مکمل اور مفصل تفصیل ہوتی، اور خود آپ اپنی حیات مبارکہ کے اندر اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بذریعہ وحی ان تفصیلات سے آگاہ فرما دیتے، لیکن چونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ضرورت محسوس نہ کی کہ آپ خود اس چیز کو بیان فرماتے یا قرآن کریم کی کوئی سورت اترتی، اصل جو مقصد تھا وہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کھول کر بیان فرما دیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہ چھوٹی موٹی خوشیاں منانے کے لیے نہیں بھیجا، بہت بڑا ایک مشن دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہونا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم سے لبریز ہیں، عشق و محبت سے سرشار ہیں، اور ہر وہ موقع کہ جہاں غلامیت کا ثبوت دینے کا موقع آتا تو بڑھ چڑھ کے وہ حضرات حصے لیا کرتے تھے۔ ان حضرات کی زندگیوں کا جائزہ لیا جائے تو کہیں بھی دور دور یہ چیزیں نظر نہیں آتی جس کا ثبوت نہ قرآن کریم میں ملتا ہے نہ احادیث مبارکہ میں نظر آتا ہے۔ ہاں بلا شبہ بہت سے لوگ اپنے اپنے مطلب کی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت بھی پیش کر دیا کرتے ہیں، جس کا مقصود اور مطلوب شان نزول بالکل جدا گانا، اس کا اس واقعہ کے ساتھ اور اس قسم کی خوشی منانے کے ساتھ دور کبھی واسطہ نہ ہو، لیکن بات یہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے زمانے میں دو قسم کے طبقے ہو گئے تھے، ایک آپ کے ماننے والے، ایک آپ کے مخالفین۔ جب کبھی آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتے آپ کے مخالفین شور مچاتے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ فیصلہ ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کا ہوگا. کچھ جنگیں ہوئیں حضرات صحابہ اکرام کے درمیان, تو اس میں ایک موقع ایسا آیا حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگ جاری تھی, اس میں پھر قرآن کریم بیچ میں لایا گیا, کہا گیا کہ چلو جو قرآن کریم کا فیصلہ ہے اس کے اوپر جنگ بندی کر لی جائے. تو اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ بھائی چارے اخوت اتحاد اتفاق کا درس دیا گیا ہے, تو پھر صلح ہو گئی اور جنگ تھم گئی. اس میں ایک جماعت ایسی نکلی, انہوں نے کہا کہ جب جنگ کے لیے ہم آگے بڑھے تھے, اتنی جانیں ہماری قربان ہوئی, تو ہمیں جنگ آخر تک جاری رکھنی چاہیے تھی, بیچ میں انسانوں نے فیصلہ کر کے کہ ہماری جنگ رکوا دی. تو انہوں نے اپنا ایک نعرہ بنا لیا تھا, جب کبھی آپ خطبہ دیتے بیان فرماتے مخالفین ادھر سے ادھر سے ادھر سے, ان الحکم الا للہ, فیصلہ ہوگا تو صرف اللہ کا ہوگا. علیہ باللہ حضرت علی کو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے اللہ کے بجائے اللہ کے بندوں کے فیصلے پر عمل کر کے ہمارے اس منصوبے کو ختم کر دیا. تو جب یہ مخالفین کلمہ دہراتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل, ظاہر ہے کہ آیت مبارکہ ہے, ان الحکم الا للہ, فیصلہ اگر ہوگا تو صرف اللہ ہی کا ہوگا. اب اس آیت کو اپنے صحیح مصداق پر استعمال کیا جائے تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے, لیکن اگر اس کو کوئی نعرہ بنا لے اپنی مقصد کے لیے, انسان اس کو کوئی علامت بنا لے, اس کے حساب سے حضرت علی نے فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل, بات تو سچی ہے لیکن اس سے ارادہ جس چیز کا کیا جا رہا ہے وہ ہے باطل. اپنے ارادوں کو اور اپنے منصوبوں کو تقویت پہنچانے کے لیے آیت کا سہارا لیا جا رہا ہے. تو یہ ایک مشہور مقولہ بن چکا ہے, جہاں کہیں انسان اپنے مقصد کو اپنے کسی مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث کی قرآن و حدیث کے اندر رد و بدل کر کے اور تبدیلیاں کر کے اپنے مطلوب کو ثابت کرنا چاہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل. قرآن کریم حدیث مبارکہ اپنی جگہ سر آنکھوں پر بالکل بجا ہے, لیکن اس کی مراد اور اس سے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہو رہی. آج کے زمانے میں بھی لوگ عجیب و غریب آیات سے کہاں کہاں سے گھما پھرا کر استدلال کرتے ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات, آپ کا پورا وجود مسعود صحابہ اکرام کے سامنے کھلی کتاب ہے, آپ کی پوری حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے. آپ جب تک زندہ رہے آپ نے کبھی اپنی پیدائش کا جشن منایا ہو یا پھر آپ نے اس قسم کی کوئی ترغیبات دی ہوں, روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو یا خاص کوئی عبادت کرنے کا حکم دیا ہو یا کوئی خاص نیک عمل کا حکم دیا ہو, تو یہ چیز کہیں بھی جب دکھائی نہیں دیتی. اللہ پاک تو فرما رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ذلحج کے مہینے میں آپ حج کی ادائیگی کے موقع پر عرفات کے میدان میں موجود ہیں, 1.25 لاکھ کا مجمع آپ کے سامنے موجود ہے صحابہ اکرام کا. جبل رحمت کے اوپر آپ اپنی اونٹنی پر بطور ممبر, وہ اونٹنی آپ کی سواری ممبر بنی ہوئی ہے, آپ اس پر موجود اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر آخری بالکل اپنی گویا کے تائیدات حاصل کر رہے ہیں. بار بار آپ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ وہ ایک زبان سے کہتے ہیں جی ہاں آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام کامل مکمل پہنچا کر اللہ کے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرح اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ گواہ رہنا کہ آپ نے جو ذمہ داری مجھ کو سونپی تھی میں نے آپ کے بندوں تک وہ پہنچا دی, نبھا دی. قرآن و حدیث کامل مکمل اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. خود اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پر آپ کے رب کی طرف سے جو بھی حکم نازل کیا جائے وہ بندوں تک جو کا تو ہو بہو من وان کامل مکمل پہنچا دیجیے. اور اگر آپ نے یہ نہ کیا فما بلغت رسالت, تو آپ نے پھر حق رسالت ادا نہیں کیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته, اگر تو آپ نے اس ذمہ داری کے اندر اکمل طریقے سے یہ ذمہ داری نہ نبھائی تو آپ نے پھر رسالت کا حق ادا نہ کیا. آپ نے تو کامل مکمل پہنچا کر تصدیق حاصل کی اور اللہ میاں کو گواہ بنا لیا. اللہ پاک نے بھی آیت مبارکہ نازل کروائی. یہی موقع ہے جبریل امین تشریف لائے اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. یہ مذہب اسلام, دین اسلام اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے. اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے میں نے بطور مذہب بطور دین اسلام کو پسند کیا ہے. اسلام تمہارا مذہب اور ملت ہے, اس سے چمٹے رہنا, اس کو اپنائے رکھنا. ورضیت لکم الاسلام دینا, یہاں دین اسلام کی تکمیل کا اعلان اللہ پاک نے بھرے مجمع کے اندر کرایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ جو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اللہ پاک نے ہر کان تک آپ کی آواز کو پہنچایا ہے. سپیکر کا دور نہ تھا, بجلی نہ تھی, حالانکہ دیکھا جائے تو 125,000 کے مجمع میں ایک انسان کی آواز پہنچنا ناممکن تو کیا محال دکھائی دیتا ہے, لیکن قادر مطلق ذات کہ جو اس زمانے کے اندر انسان کو اتنی صلاحیت دے دے کہ وہ ایک مائک اور مشین اور کرنٹ اور بجلی کے ذریعے اتنی قدرت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اپنی آواز کہاں سے کہاں اور بیٹھے بیٹھے دنیا زمانے تک وہ مواصلاتی نظام کے ذریعے پہنچا سکتا ہے, تو کیا رب کائنات ان بغیر اسباب کے پہنچانے پر قادر نہ ہوں گے؟ اللہ پاک نے سب تک آپ کی آواز پہنچائی, تو بھرے مجمع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا گویا کہ گواہی لی اور اللہ پاک نے بھی اعلان فرما دیا کہ آج کے دن دین اسلام کامل اور مکمل ہو گیا, تکمیل ہو چکی. ذی کا مہینہ تھا اور یہ 10ویں ہجری کا سن, ذی سے بعد محرم سفر ربیع الاول, 11ویں ہجری شروع ہوئی اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. آپ بار بار فرماتے تھے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو, جو کچھ سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو, شاید کہ اگلے سال میں تم کو نہ دیکھ پاؤں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شاید کہ اگلے سال تم مجھ کو نہ دیکھ پاؤ, لیکن الفاظ آپ ایسے استعمال فرماتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ان الفاظ سے میرے امتیوں کے دل پر بجلی گر جائے. اگر آپ فرماتے تھے کہ اگلے سال تم مجھ کو نہ دیکھ پاؤ گے, جیسے حضرت معاذ ابن جبل کو آپ نے نسبت یہ اطلاع دی تھی کہ معاذ شاید جب تم یمن سے پلٹ کر آؤ گے تو تمہارا گزر میرے بجائے میری قبر پر ہوگا, تو یہ سنتے ہی ہچکیوں ہچکیوں رونے لگے تھے. اگر یہی بات آپ عام مجمع میں فرماتے تو ظاہر ہے کہ سب کے بلوں سب کے دل دم سے پھٹ جاتے. یہ تو کتنی بڑی دہلا دینے والی خبر ہے کہ اگلے سال آپ ہمارے درمیان موجود نہ ہوں گے. آپ فرماتے تھے کہ جو کچھ سیکھنا ہے سیکھ لو, شاید کہ اگلے سال میں تم کو نہ دیکھ پاؤں. اس میں تو انسان سوچتا ہے کہ ہاں ہم اپنے علاقے میں ہوں گے, شاید اگلے سال ہم حج پہ نہ آ سکیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہ دیکھ پائیں گے. لیکن یہ مختصر سے 2-3 مہینے کا عرصہ ہے ذی, اس کے بعد محرم سفر ربیع الاول, مکمل 3 مہینے کے بعد, کیونکہ ذی الحج کے وہی 9 تاریخ کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور مکمل 3 مہینے کے بعد 12 ربیع الاول کو دنیا سے آپ پردہ فرما گئے. اس مختصر سے مدت کے اندر اللہ پاک نے پہلے سے اعلان فرما دیا دین مکمل ہو گیا. اب اگر کوئی شخص عظمت اور محبت کے اندر سرشار ہو کے کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی ایسا عمل انجام دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے, لیکن اس محبت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود نہ ہو اور آپ کے بعد آپ کے سچے عشاق حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت, کہ جو عشاق کی جماعت کے اندر انتہا کو پہنچی ہوئی تھی, ان سے بڑھ کر کوئی عاشق اور دیوانہ نہیں ہو سکتا. ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. ان سچے عاشقوں کی زندگیاں پوری طویل ہیں, تقریباً 1 صدی تک. آپ کی حیات طیبہ سے لگ بھگ چند مہینے پہلے آپ نے اپنے چند مختصر سے صحابہ تھے فرمایا کہ آج سے ٹھیک 100 سال بعد اس وقت روئے زمین پر جتنی بھی جانیں زندہ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ ہوگی, بھلے وہ انسان ہو یا حیوان ہو. اور میں کہ آج سے ٹھیک 100 سال بعد اس روئے زمین پر جتنی بھی جاندار انسان ہو یا غیر انسان موجود ہیں, آج سے ٹھیک 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوگا. یہی وجہ تھی کہ آپ کے سب سے آخری صحابی اس صدی کے پورا ہونے سے پہلے پہلے یہ جو ہجرت کا جو 100واں سال تھا آپ کی دنیا سے پردہ فرما لینے کا, اس سے پہلے پہلے کچھ وقت پہلے ہی وہ آخری صحابی بھی دنیا سے رخصت ہوئے.
تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ مختصر زمانہ نہیں ہے، سالہ سال کی زندگیاں ہیں صحابہ اکرام کی، تو ان کی زندگیوں میں کوئی نمونہ ملتا ہو، کوئی مثال ملتی ہو کہ ان حضرات نے بھی اس انداز سے جشن منائے ہوں، خوشیوں کا اظہار کیا ہو، اور عقیدت و احترام میں وہ محبت کے اندر اس کام کو کر گزرے ہوں جو آپ نے نہ کیا ہو نہ کرنے کا حکم دیا ہو۔ ایسا جب کہیں ثبوت نہیں ملتا تو پھر انسان اپنی مرضی کے مطابق ثبوت کے لیے پھر قرآن کریم کی آیات کو، احادیث مبارکہ کو توڑ مروڑ کے اپنے مقصد کو ثابت کرنا چاہے تو یہ تحریف تو ہو سکتی ہے لیکن تائید نہیں ہو سکتی۔ کہ جب ایک چیز صاف ستھرا بالکل سادہ مذہب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مدینہ والے دو جشن منایا کرتے تھے، جب آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے دو جشن، کس انداز پہ کیوں مناتے ہو، بتایا کہ ہم سال میں دو عیدیں مناتے ہیں، یہ ہمارے دو جشن کے دن ہیں۔ اس پر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ان دو دنوں کے بدلے تم کو دو عیدیں عطا فرمائی ہیں کہ جو ان دونوں دنوں سے بہتر اور افضل ہیں، ایک ہے عید الفطر، دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ مستند کتب صحاح ستہ کے اندر یہ روایات کھلے لفظوں میں موجود ہے۔ آپ نے اس کے بعد ان دو دنوں کو ختم کر کے جو زمانے جاہلیت سے آئے تھے، آپ نے اسلام کی دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اپنی امت کو عطا فرما دی۔ یہ دین اسلام اتنا کامل اور مکمل ہے، خوشی ہو یا غمی، ہر چیز کی اللہ پاک نے ہمیں سوچ اور سمجھ اور ایک فکر اور ایک زندگی کا طریقہ اور ڈھنگ عطا فرمایا ہے۔ کسی بھی معاملے میں ہمارا یہ مذہب ادھورا اور نہ تمام نہیں ہے، ہر چیز کامل اور مکمل ہو کے اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ 23 سالہ آپ کی یہ محنت اور اس کے اوپر جو اثرات صحابہ اکرام پر پڑے تو وہ ایسے جان نثار ثابت ہوئے کہ آپ کی لاہمی تعلیمات کے اوپر قربان ہوا کرتے تھے، مر مٹا کرتے تھے، لیکن اس سے ہٹنا ان کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ چھینک انسان کو آتی ہے، ایک صحابی کو چھینک آئی، الحمدللہ کے بجائے کوئی اور کلمات کہنے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے، فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ دعائیہ کلمات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میں الفاظ نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا ہے، یہ سنا ہے، یہ دیکھا ہے کہ جب چھینکا جائے اس پر الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ جب ہمیں الحمدللہ کا درس دیا گیا، اب ہم الحمدللہ کو چھوڑ کر اس سے عمدہ، اس سے بہتر الفاظ بنانے کی کوشش کریں تو وہ ہم اپنے گمان میں تو یہ سمجھتے ہوں گے شاید ہم نے اس سے اچھے الفاظ کہہ لیے، لیکن جو الفاظ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہیں اس سے بہتر اور افضل کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے دین کامل اور مکمل فرما دیا۔ اب اگر ہم مذہبی عقیدت مندی کے ساتھ عشق و محبت میں سرشار ہو کر کوئی بھی ایسا عمل کریں جس کا مذہب کے اندر کوئی عمل دخل نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، اور اس پہ پھر انسان یہ کہہ دے کہ اس میں حرج کیا ہے، ہم نے تو اچھا ہی کام کیا ہے، نیکی تو کی ہے، بلی تھوڑی کی، کون سی چوری کر لی، کوئی ڈاکہ ڈال دیا، کوئی زنا کر لیا، کوئی شراب پی لی، ہم نے تو اچھا ہی تو کام کیا ہے عقیدت اور احترام اور محبت کے اندر، تو یہ دلیل شرعی نہیں بنتی۔ اگر تو یہی دلیل بن جائے کہ اس میں حرج کیا ہے، پھر تو انسان اپنی طرف سے اچھائیوں کے اندر مزید اضافے کرتا چلا جائے اور اس بات کا ثبوت دے دے کہ دین کامل نہیں ہوا تھا، ابھی ادھورا تھا، ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کو پورا کر دیں۔ آخر کسی دن امام اگر نماز پڑھاتے ہوئے کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجمع کہے گا کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، چہ میں گویا شروع ہو جائیں گی کہ ہم نے تو بچپن سے لے کر آج تک نماز سنی تھی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لفظ اللہ کے اوپر نماز مکمل ہوتی ہے، وہ برکاتہ کہاں سے آ گیا؟ اب چونکہ یہی تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ نماز کے اندر جب سلام پھیرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے وہ برکاتوں کسی نے بڑھا دیا تو اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ کی برکتوں ہی کی تو دعا دی ہے، اور یہی دعا عام سلام کلام کے اندر فرمایا کہ ہر لفظ کے اضافے پر 10 نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ السلام علیکم 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ اچھی نیت سے نیکی تو کی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کوئی بھی مسلمان اس کو گوارا نہیں کرے گا کہ یہ اس نماز میں اضافہ کیا جائے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، اذان شروع کر لینے کے بعد جب اذان ختم کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ، اگر وہ محمد رسول اللہ بھی کہہ دے تو اس میں حرج کیا ہے؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کی تو گواہی دی ہے. اگر یہ دلیل ہم بنا لیں کہ اس میں حرج کیا ہے, ایک اچھا کلمہ اس زبان سے نکالا ہے, تو مسلمان کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرے گی کہ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہم اس سے آگے کیوں بڑھائیں. ایک لفظ کا, ایک کلمہ کا اضافہ کرنا ہمیں گوارا نہیں. وہ برکاتہ اپنے موقع پر عبادت, لیکن اپنے موقع سے ہٹ جائے تو وہ بدعت بن جائے. لا الہ الا اللہ پر اذان کا اختتام اپنے موقع تک, اپنی حد تک ہو تو عبادت, اگر محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا جائے تو مسلمان کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ اذان میں اضافہ کیسے کر دیا. بلال حبشی سے بڑھ کر کوئی عاشق صادق ہو سکتا ہے؟ جب وہ آ کر لا الہ الا اللہ پر اذان مکمل کر دیا کرتے تھے, ہم کون ہوتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا اس اذان کے اندر اضافہ کریں. صبح سے بھوکا ہے انسان, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ ازدواجی تعلقات ادا کرتا ہے, صبح سے لے کر شام تک کئی کئی گھنٹے بھوکا ہے. اور حکم یہ ہے کہ جیسے غروب آفتاب ہو جائے, رمضان کا مہینہ ہو, فوراً کھاؤ. فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک دیر تک سحری کھاتے رہیں اور جلدی افطار کریں. اور اس کے برعکس کرنا فرمایا کہ یہود کی عادت, یہود تو ہے ہی سرکش قوم, اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے والی. اللہ حکم دیتے تھے کچھ, کرتے تھے کچھ. حکم ملا کہ جاؤ حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کر قتال کرو. ایسی ڈھیٹ قوم تھی, کھلے لفظوں میں کہا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے, جہاد کریں دونوں, ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی ڈھیٹ قوم کہ کھلے لفظوں میں بول دیا کہ آپ جائیں, بالکل بے وفائی کا ثبوت دینے والی قوم. تو فرمایا کہ جب تک میری امت سحری کے اندر تاخیر کرے گی, مطلب یہ کہ انتہائی وقت پر سحری کھاتی ہے اور جب غروب آفتاب ہو جائے تو پہلے وقت میں افطار کرتی ہے, یہ ہمیشہ خیر و برکت پر قائم اور دائم رہے گی. تو انسان صبح سے کئی گھنٹے بھوکا ہے, وقت ہو گیا, وقت کے بعد کوئی کہے چلو مغرب کی نماز پڑھ لوں پہلے فرصت سے, اس کے بعد افطار کروں گا, یہ انسان دین کی لاہمی اس حد کے اندر زیادتی کرنے والا ہے. کوئی بھی امت اس کو گوارا نہیں کرتا کہ افطار کا وقت ہو جائے اور وہ بغیر روزہ کھولے مغرب کی نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ہر چیز کی اپنی ایک حد دی ہے. اس حد کے اندر اضافہ کرنے والا اگر حقیقی مسلمان ہوگا تو خود اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی, اگر وہ کھوکھلا ہے تو دوسرے مومن مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تم نے اس میں اضافہ کیسے کر دیا. اللہ پاک کا عجیب فیصلہ ہے, فجر دو رکعت رکھی, ظہر عصر عشاء چار رکعت رکھی, مغرب تین رکعت رکھی. اب اگر کوئی آئے اور سوچے کہ تین ادھورا سا عدد لگتا ہے, نہ دو ہے نہ چار ہے, چلو آج کی مغرب میں چار رکعت پڑھنے, اس میں حرج کیا ہے؟ تکمیل ہی تو کر رہا ہوں. سورہ فاتحہ اضافی ہو گئی, سورت اضافی ہو گئی, ایک رکوع اضافی ہو گیا, دو سجدے اضافی ہو گئے, اللہ میاں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں, حمد و ثنا اضافی ہو گئی, آخر اس میں حرج کیا ہے؟ عبادت ہی کے اندر اضافہ کیا, حرج اس میں یہ ہے کہ اس نے اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ اللہ پاک نے جو تعین کی تھی الیعوذ باللہ وہ ادھوری تھی, میں اس کی تکمیل کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ بدعت کا مرتکب, بدعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین اسلام کے اندر ہر وہ نئی چیز جو ایجاد کی جائے وہ ہے بدعت, کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ, اور ہر بدعت وہ گمراہی کی چیز ہے, وکل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. بہت سے لوگ ایسی بھونڈی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت وہ بدعت یہ بدعت, تو پھر تو چشمے لگانا بھی بدعت ہو گیا, پنکھوں کے نیچے بیٹھنا بدعت ہو گیا, گاڑی کے اوپر سواری کرنا بدعت ہو گیا. یہ ساری چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, اب یہ چیزیں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو وہ یہ فرق نہیں سمجھتے کہ فرق یہ ہے کہ یہ ہے دنیاوی ساز و سامان, دنیا کا مال و متاع, دنیا ہر زمانے میں ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, اور ایک ہے دین. دین اور دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے. دین کامل مکمل اللہ کو, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے, کامل اور مکمل عطا فرمایا ہے, اور ساتھ میں حکم بھی دیا اپنے بندوں کو کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیتے جائیں اس کو لیتے جاؤ, وما نہاکم عنہ, جس چیز سے روکتے جائیں رکتے جاؤ, فانتہوا, رک جاؤ, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ بڑی سخت گرفت کرنے والا ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عقاب سے بچو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دین عطا فرمایا اور دنیا آپ نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنائی۔ بہت ہی مختصر سا آپ کا مال و متاع ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زکات فرض نہیں ہوئی۔ زکات کی فرضیت کے لیے انسان نصاب کا مالک بنتا ہے، اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے۔ بے شک آپ کے پاس مال و دولت آئے اور آپ کے پاس نصاب سے بڑھ کر مالیت کی بھی رقوم آئی اور آپ کے پاس ساز و سامان آئے، لیکن آپ کو اللہ پاک نے وجود و سخا عطا فرمایا تھا کہ تیز آندھی سے زیادہ تیزی کے ساتھ آپ سخاوت کیا کرتے تھے اور اس مال کو راہ خدا میں لٹا کر آپ اپنے ہاتھ خالی کر لیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دیا ہے دین، اور دین کامل مکمل اللہ پاک نے حضرت جبریل کے ذریعے سے جو چیز اللہ پاک نے عطا فرمانی تھی آپ کو دیتے چلے گئے، اور پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بغیر جبریل امین کے واسطے سے براہ راست آپ کو عطا ہوئی۔ فرمایا کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ جو ہم نے تم کو اتنی اونچی ہستی عطا کی ہے، ان کا ہر ہر لفظ، ہر ہر گفتگو، آپ کا ہر کلام وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی خواہشات کے مطابق گفتگو نہیں فرماتے، ان هو الا وحی یوحى، آپ کا ہر کلام وحی ہوا کرتا ہے جو آپ کے اوپر القا ہوتی ہے۔ تو آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو، یہی شریعت کا درجہ رکھتا ہے، یہی دین اسلام ہے۔ اللہ پاک آپ کو بتا دیا کرتے تھے کیا کیا چیز میری مرضی کے مطابق ہے، کیا کیا چیزیں میری پسند ہیں، آپ اس کو اپنا لیا کرتے تھے، اسی اپنانے کا نام دین بن جایا کرتا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کی ذات با برکات کو ہمارے لیے نمونہ بنایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تمہارے لیے بہترین معیار بنا دیا۔ ان کو اپنا نمونہ بنا لو، آئیڈیل بنا لو، معیار زندگی بنا لو، آپ کی نقالی کے اندر اپنے آپ کو مٹا دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ مرنے والا مٹنے والا آپ کے حکم کی تعمیل کے اندر سر تسلیم خم کرنے والا کون ہوگا؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جس کو آخرت کی امید ہے، جس کو من کان یرجو اللہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر آخرت کے دن کا منتظر ہے، وذکر اللہ کثیرا اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، ایسا انسان تو جو اللہ کی ملاقات کا شوقین ہو، آخرت کے اوپر اعتقاد اور ایمان ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اپنے لیے معیار بناتا ہے۔ تو وہ چیز دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی اور وہ ہے کامل اور مکمل، اس کا اعلان فرما دیا گیا۔ اس دین کے اندر کوئی دینداری کے نام پر کوئی اضافہ کرے، مذہب کے اندر مذہبی لحاظ سے کوئی جدت کرے، کوئی اضافہ کرے، وہ تو ہے بدعت۔ لیکن ایک انسان دنیاوی لحاظ سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، گاڑیاں استعمال کر رہا ہے، ان چیزوں کے اندر کہیں بھی اس کا یہ رجحان نہیں ہوتا کہ یہ عبادت ہے۔ گاڑی میں سوار ہونا، انسان یہ سوچے کہ بس میں سوار ہونا مستحب ہے تو ٹیکسی میں سوار ہونا واجب ہے اور جہاز میں سوار ہونا فرض، یہ کسی کا تصور نہیں کسی مومن مسلمان کی۔ یہ ضروریات زندگی ہیں، اسباب ہیں۔ اس زمانے میں اللہ پاک نے جو اسباب رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر بھی سواری کی ہے، آپ نے گھوڑے کو بھی اپنی سواری بنایا، اور اونٹنی تو تھی ہی آپ کی سواری، تو بوقت ضرورت آپ جو سواری میسر آئی اس کو آپ نے اپنی سواری بنا لیا۔ جس انداز کا گھر رہن سہن آپ کو چاہیے تھا، اس انداز کے حجرات مطہرات آپ نے مسجد نبوی کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات کے لیے بنائے۔ تو آپ نے جو اسباب اس وقت موجود تھے ان کو صحیح انداز میں استعمال فرما کر دکھا دیا کہ اللہ پاک جو نعمت عطا فرمایا اس کو استعمال کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو دنیا کے ساز و سامان کو ضروریات زندگی کے لیے استعمال کرنا، اس کے اندر مذہبی عقیدت مندی نہیں ہوتی، مذہبی عنصر نہیں ہوتا، یہ ضروریات اور اسباب ہیں جس کو اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے لیے رکھا ہے۔ تو اس کو انسان اپنائے تو اس کے اندر نہ تو کوئی دینی جذبہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی عقیدت مندی ہوتی ہے۔ تو یہ تو اسباب ہے، دنیا ہے، اور اس کے اندر انسان اپنے ذہن سہن کے تمام طور طریقوں کو اپناتا ہے۔ ان چیزوں کو جو دین اسلام کے اندر مذہب کے اندر کوئی اضافے کر دیے جائیں اور اس کو پھر انسان قیاس کرے دنیاوی ساز و سامان کے اوپر اور دلیل کے اندر یہ کہے کہ پھر تو یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، پکی چھت یہ بدعت بن گئی، پنکھے بدعت بن گئے، اور اس طرح آرائش اور آسائش کے سامان بدعت بن گئے، تو یہ صرف اور صرف دھوکہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ کام جو انسان اس انداز سے کرتا ہو کہ جس کو وہ ثواب کا اور اجر و ثواب کا کام سمجھ رہا ہو، حالانکہ اس کا نہ تو اللہ تعالی نے حکم دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا، اور نہ ہی آپ نے اس کو حکم دیا، اور نہ ہی حضرات صحابہ اکرام نے اس کو کیا، اور انسان پھر بھی کوئی کام ایسا کر کے اس کے اندر اجر و ثواب کی امید رکھتا ہو کہ یہ کام میں بہت اچھا کر رہا ہوں، اور دلیل کے طور پر یہ کہے کہ اس میں حرج کیا ہے، تو یہ چیز بن جاتی ہے بدعت۔ اور پھر اس کے اندر اس کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ کرنے والے کو اچھا جانا جائے، نہ کرنے والے کے وہ لان تان کی جائے، تو یہ ہے بدعت کی تعریف۔ انسان کوئی بھی نئی چیز ایجاد کر لے جو اس دور میں نہیں تھی، اس زمانے میں نہیں تھی، اور بعد کے زمانے میں ایجاد کر لی جائے، اور پھر اس کے کرنے والے کو اچھا جانا جائے، نہ کرنے والے کو لان تان اور ملامت کیا جائے، تو یہ ہے بدعت۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صاف ستھرا دین اسلام کامل مکمل اس وقت سے لے کر اس وقت تک موجود ہے۔ ہماری زندگیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جوتیوں کے خاک کے بھی برابر نہیں، ان حضرات کی زندگیاں ہم سے زیادہ عشق و محبت سے سرشار تھی، لبریز تھی، عشق و محبت کے اندر اتنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ اشارہ پانے پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو بھانپ لیا کرتے تھے، کہ جہاں بسا اوقات آپ نے زبان سے ارشاد بھی نہیں فرمایا، صرف اشارہ ملا، اس اشارے کی تعمیل کے اندر اپنے آپ کو بالکل سر تسلیم خم کر کے دکھا دیا کرتے تھے کہ آقا کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ہم نے بہترین نمونہ بنا کر تمہارے لیے چھوڑ دیا، آپ کی صورت، آپ کی سیرت ہماری زندگی کے لیے بہترین مشعل راہ ہے، آپ کی زندگی کو انسان دیکھتا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا چلا جائے، کامیاب بن جائے گا۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا بہترین نمونہ، اسی نام سے حضرت اقدس حضرت والد مالد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھ ڈالی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں صبح سے لے کر شام تک پوری زندگی کا ایک معمول ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا چاہے اس کتاب کو انسان پڑھنا شروع کر لے، روزانہ ایک ایک صفحہ کیوں نہ پڑھے، اس نیت سے پڑھے کہ جو پڑھتا جاؤں گا اپنی زندگی میں عملی نمونے کے اندر اس کو اپناتا جاؤں گا، کچھ ہی وقت گزرے گا کہ انسان کی پوری زندگی سنت کے مطابق ڈھل جائے گی۔ تو اگر تو انسان سچا عاشق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے، تو غلام کا تو انداز یہ تھا کہ محبوب کے انداز کو اپنائے، محبوب کے طریقے پر چلے، تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان حضرات کی کامیابی کا راز ہی یہی تھا کہ ان حضرات نے آپ کی منشا کو دیکھ کر، آپ کی مرضی کو دیکھ کر اپنی زندگیاں بدل لی تھی۔ اپنی ذاتی خواہشات ہوں، اپنا اوڑھنا اور بچھونا ہو، گھر بار کی زندگی ہو، تعلقات ہو، ہر معاملے کے اندر جب اپنانے کا حکم مل جائے اپنا لیا کرتے تھے، جب چھوڑنے کا حکم مل جائے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اتنی صدا بہار ہے کہ یہ زندگی صرف ان حضرات کے سامنے نہ تھی، اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو ایسا محفوظ فرما دیا، ایسا صدا بہار بنایا کہ ہر زمانے میں صرف آپ کا وجود مسعود ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا، ورنہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے ہے، پوری سیرت آپ کی ایک ایک نقل و حرکت محفوظ ہے، آپ کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے انداز بھی صحابہ اکرام نے محفوظ کیے، کنگا کرنا، سرما لگانا، تیل لگانا، جوتی پہننا، اتارنا، مسواک کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر عمل دکھائی دیتے ہیں، ایک ایک چیز کو محفوظ کیا، پانی پینا، استنجے کے لیے جانا آنا، وضو بنانا، سارے کام، اور پھر میل جول طور طریقے، کیا کیا باتیں ہوئی، کس طرح ہوئی، کس کے ساتھ کیا برتاؤ کیے، کس کے ساتھ کیا کیا، ہر چیز محفوظ کیا کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ پاک نے یہ قرآن کریم جو اتارا، صدا بہار معجزہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے ساتھ قرآن اور حکمت، حکمت کا معنی ہے سنت نبوی، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ لازم اور ملزوم ہے. جس طرح ایک کتاب ہوتی ہے مختصر جس میں موٹے موٹے اہم اہم مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ کہلاتی ہے متن، دوسری کتاب ہوتی ہے جو اس کی تفاصیل کو بیان کرتی ہے وہ کہلاتی ہے شرح. تو قرآن کریم ہے متن. اللہ پاک نے 30 پاروں کے اندر بنیادی اصول بیان کر دیے، عقائد بھی اور اس کے اندر عبادات بھی، احکامات بھی، دنیا اور آخرت، کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو. اور اس کے ساتھ احادیث مبارکہ، اس کی شروحات ہیں، اس کی تفصیل ہے، اور اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی. تو یہ لازم اور ملزوم دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ صدا بہار اللہ پاک نے بنائی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین اسلام کسی مختصر مدت کے لیے نہ آیا تھا، کسی مختصر قوم کے لیے نہیں آیا، یہ آیا تھا قیامت تک کے لیے. صدیاں بیت جائیں گی، یہ قرآن کریم اور اس کے احکام بوسیدہ نہ ہوں گے. صدیاں بیت جائیں گی، احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اسی طرح تر و تازہ رہے گا، کیونکہ اللہ پاک نے جب تک اس اسلام کو باقی رکھنا ہے اس وقت تک اس قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے. قرآن کریم میں اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کا وعدہ چونکہ اللہ پاک نے لیا تو سینوں کے اندر بھی اللہ پاک نے اس کلام کو محفوظ فرما دیا، سفینوں کے اندر بھی محفوظ فرما دیا، اور پھر اس کی جو تفاصیل جو احادیث مقدسہ کی شکل میں ہے، اللہ پاک نے شروع دور کے اندر ایسے محدثین پیدا کیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. شروع شروع میں مختلف احادیث خلط ملط ہونے لگی، دشمنان اسلام نے من گھڑت حدیثیں بنا بنا کر داخل کرنا شروع کی. اسی وقت اللہ پاک نے ایسے کام کے لوگ پیدا فرمایا جنہوں نے کھری کھری صاف ستھری احادیث کو الگ کر کے اور جو کھوٹا تھا اس کو الگ کر کے ان کھوٹی حدیثوں پر بڑی زخیم زخیم کتابیں لکھ ڈالی. موضوعات کہلاتی ہیں کہ وہ حدیثیں جو من گھڑت ہوں، حدیث کے نام پر دین اسلام کے اندر ملاوٹ کی جو کوشش کی گئی ہے. کئی ایک حدیث کی کتابیں ہیں جن کو موضوعات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاکہ امت کے سامنے یہ ذخیرہ بھی موجود رہے، کل کو کوئی دھوکہ دینے کے لیے حدیث کے نام پر بیان کرے تو یہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے. اس کا بتانے والا، اس کو بنانے والا اور اس کی روایت کرنے والا کون کون ہے؟ پورا اللہ پاک نے ایسا کھڑے انداز میں محفوظ فرما دیا کہ قیامت تک محفوظ چلتا چلا جائے گا. تو جب آپ کی سیرت یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ہمارے درمیان موجود ہے تو صرف آپ کی ذات کی تشنگی ہمارے سامنے ہے، لیکن آپ کی سیرت کی تشنگی نہیں ہے. ہم اگر صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرنا چاہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے آپ کی نقالی کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے جب آپ کو نمونہ بنایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمونہ اور معیار اس زمانے کے لیے نہیں. قرآن کریم صدا بہار، تو آپ کا معیار ہونا یہ بھی صدا بہار ہے. ہر زمانے کے اندر آپ کے ایسے عشاق، ایسے غلام پیدا ہوتے رہیں گے جو صحیح غلامیت کا حق ادا کرتے چلے جائیں گے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، حق اور سچ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ کے صحابہ نے جس کو لیا اپنی زندگیاں اس پر گزار دی. آج تو اگر ہم میں سے کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، سال پورا ہو جائے، دو سال پورے ہو جائے، 10 سال کیا 25 سال پورے ہو جائے، لیکن تاریخ وفات تھی، اس دن ہم کوئی شادی نہیں رکھتے گھر میں کہ بھئی یہ تو ہمارے والد کی تاریخ وفات ہے تو اس دن شادی رکھنا مناسب نہیں. اسی دن ہمارے والد انتقال کر کے گئے تھے اور ہم اسی دن شادی رکھے، کوئی گوارا نہیں کرتا. اور یہاں کھلے عام سارے صحابہ کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، وہ غم صحابہ کی جماعت پر پڑا کہ اس سے پہلے کسی قوم پر یہ صدمہ نہیں ٹوٹا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا غم جو صحابہ اکرام نے جھیلا، اس سے بڑا غم کسی کی وفات پر کسی انسانیت نے نہیں جھیلا تھا. اس دن ہم جشن منانے بیٹھ جائیں، عید منانے بیٹھ جائیں اور وفات کا تذکرہ بھی نہ ہو کہ آپ اسی دن رخصت ہوئے تھے. کیا قیامت ٹوٹی تھی صحابہ اکرام پر، دنیا اندھیری ہو گئی تھی. صحابی جو سچے عاشق تھے، کھیت میں کام کر رہے تھے، جیسے اطلاع ملی کہ آپ دنیا سے چلے گئے، آنکھوں پر ہاتھ رکھے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ بینائی، یہ آنکھیں جس سے میں سرکار کا دیدار کرتا تھا، جب سرکار نہ رہے مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، یہ آنکھیں مجھ سے چھین لے. دعا کر کے ہاتھ ہٹائے، ہاتھ ہٹائے، نابینا ہو چکے. حضرت بلال حبشی اتنے سچے غلام شروع دور سے لگے ہوئے تھے قربانیاں دے دے کر، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، مدینہ منورہ کے در و دیوار کاٹتے کاٹنے کو دوڑتے تھے، سناٹا دکھائی دیتا تھا، حالانکہ صحابہ کا بھرا مجمع موجود ہے، بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، لیکن جب وہ اصل سورج موجود نہیں، وہ چمک دمک موجود نہیں، وہ رونق موجود نہیں، تو برداشت نہ ہوا۔ حضرت صدیق اکبر سے فرمانے لگے کہ میں تو جا رہا ہوں سرزمین شام، رائے خدا میں جہاد کروں گا یا میں شہادت پہنچ کر جاؤں گا، اب زندگی کا مزہ نہ رہا۔ فرمایا کہ مسجد نبوی میں اذان کون دے گا؟ فرمایا کہ وہ آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ فرمایا کہ نہیں نہیں تم یہیں رہو گے، مسجد نبوی میں اذان دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت بلال کو آزاد کرانے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت تھی کہ آپ نے ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑایا۔ حضرت بلال نے پوچھا کہ اگر تو آپ نے مجھ کو جو آزادی دلائی تھی وہ اپنی ذات کے لیے دلائی تھی تو بے شک میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے حکم کی تعمیل میں یہاں رکوں گا، آزانیں دیتا رہوں گا، لیکن اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مجھے آزاد کیا تھا تو پھر میں چلا یہاں، میں رہنا اور جینا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں منبر و محراب موجود ہے، وہی خطے موجود ہیں، وہی حجرہ اثر موجود ہے جہاں سے روز آپ طلوع ہوا کرتے تھے، تشریف لے جایا کرتے تھے، نظریں تلاش کرتی ہیں آپ کو، وہ گلی کوچے، وہ در و دیوار۔ عشق و ثبوت دینے کے اندر انسان تو انسان تھے، جانوروں نے بھی عشق و محبت کا ایسا ثبوت دیا۔ آپ کی اونٹنی کو آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا۔ آپ کا ایک گدا تھا جس پر آپ کبھی کبھی سواری فرمایا کرتے تھے، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور تین دن تک مسلسل مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتا رہا، آخر ایک کنویں میں گر کر انتقال کر گیا۔ ایسا بڑا صدمہ کہ انسانوں سے زیادہ وہ جانوروں کے اوپر بھی ظاہر ہو گیا۔ تو اس صدمے والے دن ہم خوشی منائے، جشن منائے، عید منائے، کہاں زیب دیتا ہے؟ بچھڑے ہوئوں کی یاد میں آنکھیں اداس ہیں، اے صبح عید گھر کو سجاؤں تو کس طرح؟ انسان خدا نہ کرے عید کے دن جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی بھر کی تمام عیدیں وہ ایک ماتم کا سمپ پیش کرتی ہیں۔ ہم بچپن میں چھوٹے سے تھے، عید کا دن تھا، ابا جان وہ ایف سی ایریا میں ہوا کرتے تھے، ہمارے چچا بھی اس وقت وہیں رہا کرتے تھے، تو عید کے دن جنازہ آیا، عید کی نماز کے بعد جنازہ ہو رہا تھا۔ ایک نمازی اپنی نادانستگی کے اندر کہنے لگے واہ کتنا خوش نصیب ہے، ماشاءاللہ عید کے دن جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو برجستہ ہمارے ایک چچا تھے، مکہ مکرمہ گئے، پھر وہیں رہتے رہے پھر وہیں انتقال فرما کر مکہ مکرمہ میں آرام فرمائے۔ تو برجستہ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے لیے بھی دعا کر دیں کہ آپ کا بھی اسی طرح عید کے دن جنازہ اٹھے۔ دم سے ہوش ٹھکانے آ گئے، یہ تو جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے انسان، جب بڑوں کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا قیامت ٹوٹتی ہے اس کے اوپر۔ اور ماں باپ کا سایہ تو اللہ پاک نے ہر اولاد کے سر پر رکھا ہے، تو جب پیار محبت دینے والی پیاری شخصیات اور شفقت بھری ماں اور باپ کی شخصیات زندگی بھر جو اپنی آغوش میں اپنی اولاد کو لے کر پالتی ہوں، اور پھر جب ان کا سایہ انسان کے سر سے اٹھتا ہے تو اس وقت انسان کا دل، ہر دل جانتا ہے جس نے اپنے اوپر یہ صدمہ جھیلا ہو، کہ باپ کا سایہ جب سر سے اٹھتا ہے تو دنیا کیسی اندھیری ہو جاتی ہے، اور ماں کا جب سایہ سر سے اٹھتا ہے تو انسان لگتا ہے کہ بالکل بے سہارا ہو گیا، لگتا ہے جیسے کہیں جنگل بیابان میں سہارا میں معیار و مددگار وہ پھر رہا ہو، کوئی والی اور وارث نہ ہو۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ سایہ اللہ پاک نے اتنے رکھے، تو یہ سایہ عام دنوں میں انسان کے سر سے جب اٹھتا ہے تو انسان اس کو برداشت نہیں کرتا۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، ایک موقع پر مجھے تسلی اور حوصلہ دیتے ہوئے فرمانے لگے کہ میری والدہ کو رخصت ہوئے 35 سال گزر گئے، آج تک ان کا صدمہ نہیں بھولا، آپ کے تو صدمے ابھی تازے ہیں، آپ اتنی جلدی کہاں بھول جائیں گے؟ تو یہ بڑوں کا سایہ انسان کے سر سے اٹھتا ہے جب، تو انسان اس صدمے کو جھیل نہیں پاتا۔ اور بات یہی ہے کہ زندگی بھر غم جدائی کا ہمیں تڑپائے گا، ہر نیا موسم تمہاری یاد لے کر آئے گا۔ خوشی کے اندر انسان کو اپنی محبوب شخصیات اور بھی زیادہ یاد آتی ہیں، ان کی تشنگی انسان کو ستاتی ہے، اور غمی تو ہے پھر غمی، تو محبت کے انسان کے جتنے بھی زیادہ رشتے ہیں، ہر رشتے سے جتنا زیادہ انسان کو لگاؤ ہوتا ہے، اس لگاؤ اور محبت کے جتنی قوت ہوتی ہے، اسی قوت کی بقدر انسان کو اپنے جانے والوں کی یادیں ستاتی ہیں. ابھی جو بقرعید گزری، یہی بقرعید حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی دنیا سے تشریف لے جانے کی تاریخ تھی 6 اکتوبر، تو 2 سال کے بعد ٹھیک 6 اکتوبر کو اس دفعہ بقرعید کا دن پڑا. تو اسی موقع پر ہماری ایک بہن جو ترکی میں ہوا کرتی ہے، وہاں سے اس نے پھر یہ ایک شعر میسج کیا تھا کہ بچھڑے ہوں کی یاد میں آنکھیں اداس ہیں، اے صبح عید گھر کو سجاؤں تو کس طرح. تو خدا نہ کرے اگر کسی کے اوپر عام دنوں میں کوئی صدمہ پڑتا ہے تو انسان نہیں جھیل پاتا، خوشی کے دن کوئی صدمہ آ جائے تو زندگی بھر وہ عید اس کے لیے ایک صدمے کو تازہ کرنے کا سامان بن جاتی ہے. ہمارے استاد محترم جن کے اوپر ایک ایسی آزمائش آئی کہ رمضان قریب تھا بالکل، مغرب اور عشاء کے درمیان اپنی مسجد میں موجود تھے اور ان کی بلڈنگ کے برابر میں ایک اور بلڈنگ کی تیاریاں چل رہی تھی، کھدائی چل رہی تھی کہ اچانک عشاء کی اذان کے وقت حضرت استاد محترم کی بلڈنگ پوری کی پوری برابر علی کھدائی کے اندر آ گری. اس میں کئی افراد شہید ہوئے تھے. یہی بولٹن مارکیٹ کی طرف، تو اس میں ہمارے استاد محترم کی اہلیہ محترمہ جوان سالہ 18 اور 20 22 سالہ کی صاحبزادیاں اور ایک چھوٹا بچہ اور ایک ان کا برادر نسبتی، 6 افراد ایک گھر کے ایک ساتھ شہید ہوئے. اور اسی گھر کے اندر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اسی گھر کے اندر ماشاءاللہ 2 بچے صحیح سلامت بچ گئے، تھوڑی بہت چوٹ آئی لیکن اللہ پاک نے اسی گری ہوئی بلڈنگ سے ان کو زندہ نکالا. اس کے بعد بالکل بس رمضان شروع ہو گیا، رمضان کے بعد عید آئی، تو انہوں نے بہت ہی زیادہ الحمدللہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اب تک ان کے چہرے سے نہیں لگتا کہ اس بڑی اللہ کی نیک ہستی پر، ایک بزرگ ہستی پر، اللہ کے ولی پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہے کہ بیوی سالہ 2 جوان سالہ بچیاں اور ایک چھوٹا اور ایک اور اسی طرح 6 افراد 6 جنازے گھر سے اٹھے، اور جنازے بھی یہ کے بعد دیگر جو جو لاش ملتی جاتی تھی جنازہ اٹھتا جاتا تھا، ابھی 2 کی لاش پھر کھدائی ہو رہی، پھر اور پورا گھر بھی گیا، گھر والے بھی گئے، سب کچھ چکنا چور ہو گیا. اس کے بعد ہم حضرات اساتذہ وغیرہ بھی جاتے رہے آتے رہے مستقل، ان کا ایک شعر انہوں نے اس کے بعد جب عید آئی تو ہم سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، ابا جان بھی اس وقت حیات تھے تو بہت زیادہ سلسلہ تھا، ابا سے بھی وہ دعاؤں کی بہت زیادہ درخواست کروایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس امتحان کے اندر ثابت قدمی عطا فرمائے. تو بہرحال انہوں نے ایک شعر ایک دن بھیجا تھا، تو اس کا لب لباب اور خلاصہ یہی تھا کہ عید جب آتی ہے تو بہت سے لوگوں کے لیے خوشیاں لاتی ہے، لیکن یہی عید جب آتی ہے تو بہت سے لوگوں کے لیے غم کو تازہ کرنے کا سامان بن جاتی ہے. کہ ظاہر ہے کہ انسان کے اوپر ایک صدمہ بیت گیا، نہ وہ گھر رہا، نہ گھر کے نقشے رہے، نہ گھر والے رہے، بالکل زندگی نے پلٹا کھا لیا. تو حقیقت یہ ہے کہ پھر انسان اس کے اوپر کوئی صدمہ بیتے، کوئی قیامت ٹوٹے اور اس کے اندر وہ جشن منائے، عید منائے، تو یہ زیب نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ میں دنیا سے رخصت ہوئے اس کے اندر ہم جشن منائے، یہ ہمیں کہاں سے زیب دیتا. خوشیاں منائے اور وہ قیامت جو صحابہ پر ٹوٹی تھی اس کا کوئی تذکرہ بھی نہ ہو، کسی کے بہم گمان میں بھی نہ ہو کہ آج وہ دن بھی ہے کہ جس دن آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. کیا خطرناک حالات تھے کہ صحابہ اکرام پر سکتے کی کیفیت طاری تھی، ایک عجیب سناٹا چھا گیا تھا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بڑی ہستی اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے فرمان لگے کہ اگر تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مجھے آزاد کیا تو میں تو سرزمین شام جا رہا ہوں، میرا یہاں دل نہیں لگتا. صدیق اکبر اس جواب کو سن کر خاموش ہو گئے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا تھا. بلال حبشی چلے گئے، کافی زمانہ وہاں گزارا. تو ایک موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ اے بلال، ما هذه الجفاۃ یا بلال، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، انا تزورنا، کیا تم ہماری زیارت کو نہ آؤ گے؟ یہ سنتے ہی صبح جب اٹھے اپنی سواری کو تیار کیا رخت سفر باندھا مدینہ طیبہ کے لیے دوڑ لگا دی. غمگین ہے پریشان ہے گھبراہٹاری ہے کہ آقا نے یاد فرمایا ہے. وہاں سے دوڑتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب وہاں روضہ اطہر پر حاضری ہوئی تو دیوانہ وار جس طرح ایک اجنبی مسافر دور سے پلٹ کر واپس آتا ہے تو اپنے محبوب سے لپٹتا ہے چمٹتا ہے گلے لگتا ہے اور محبوب تو رہے نہیں کس سے گلے لگے. تو روایت میں آتا ہے کہ قبر اطہر پہ جا کے لپٹ رہے ہیں چہرہ مل رہے ہیں اس کو چوم رہے ہیں پیار کر رہے ہیں. عشق و محبت کے ثبوت دینے والے ان حضرات سے یہ صدمے برداشت نہ ہوئے کس طرح سے وہ اس صدمے کو جھیلیں اور آج ہم اس صدمے کو بالکل فراموش کر جائیں اور اس قدر آگے نکل جائیں کہ اب وہی صورتحال آہستہ آہستہ ہونے لگی ہے. رات تو فائرنگ بھی ہو رہی تھی پٹاخے بھی پھٹ رہے تھے دما چوکڑیاں مچ رہی تھی. آہستہ آہستہ خدا نہ کرے کہ وہی کیفیت نہ ہو جائے جو کرسمس کی ہو گئی کہ ابتدا تو بڑی اچھی ہوئی تھی انجام ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے پیارا دین عطا فرمایا پیارا مذہب عطا فرمایا اس کو کامل اور مکمل فرما دیا اور میں کہ اب اس میں کمی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کا ہمارے لیے بالکل صاف ستھری ہدایات دیتے ہیں. فرمایا علیکم بسنتی تم پر لازمی ہے کہ تم میرے طریقوں کو اپناؤ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور میرے جو تربیت یافتہ ہدایت یافتہ خلفاء ہیں جو میرے بعد آئیں گے ان کی تم طور طریقوں کو اپناؤ. اب وہ علیہ بالنواجذ ان کو اپنے تم جبڑوں کے ساتھ اپنے داڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو. جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے فرمایا تھا میں تو جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑتا ہوں اگر اس کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا ایک قرآن کریم دوسری سنت نبوی. فرمایا کہ ان کو تھام کے رکھنا کبھی گمراہ نہیں ہوگی. ظاہر صحابہ اکرام تو تربیت یافتہ نہیں ہے ہدایت تو ہمارے لیے ہے ہم قرآن و حدیث میں مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں تو گمراہی سے بچ جائیں گے. اور پھر صاف لفظوں میں فرما دیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو کوئی ہمارے دین اسلام میں کوئی اضافہ کرنا چاہے کوئی اس میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا چاہے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی فرمایا کہ یہ عند اللہ مسترد ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کو مرد رد کر دیا جائے گا مسترد کر دیا جائے گا. اور انجام اس کا کتنا خطرناک جمعے کے دن میں یہ حدیث میں نے سنائی تھی آج پھر دہرائے دیتا ہوں کیونکہ بہت سی خواتین بھی ہمارے ساتھ اس اجتماع میں شریک ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ کام کی بات نصیحت کی بات اور خاص کر قرآن حدیث اس میں تو خالی ہماری زبان صرف ترجمانی کے کام کرتی ہے ورنہ تو اصل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور اللہ پاک کے پیغام ہوا کرتے ہیں. اس موقع پر تو کوئی بھی عالم کوئی بھی بزرگ کوئی بھی اللہ والا کوئی بھی مبلغ کوئی بھی واعظ کوئی بھی اللہ کا مومن بندہ جو نصیحت کی قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے اس کی مثال صرف ایک اسپیکر کی ہوتی ہے کہ وہ حق بات کی آواز آگے تک پہنچا رہا ہے. آگے ماننے والے کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کا یا اللہ کے رسول کا پیغام مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ نئی نئی چیزیں دین اسلام میں ایجاد کرنے والوں کا انجام اتنا خطرناک ہوگا. اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ انی فرتن علی الحوض کہ میں حوض کوثر پر پہلے سے موجود تمہارا منتظر ہوں گا. لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَقْوَامٌ اور فرمایا کہ جو بھی وہاں پر آئے گا جس کا گزر مَزْمَرَّ عَلَيَّ جس کا گزر مجھ پر ہوگا شریبا اس حوض سے وہ پیے گا. وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَغْمَ أَبَدًا جو بھی اس حوض کوثر سے ایک مرتبہ پی لے گا پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَقْوَامٌ یہ سلسلہ جاری اور ساری ہوگا امتی آ رہے ہوں گے آپ ان کو سحرار فرماتے جا رہے ہوں گے. فرمایا کہ لئی اریدن نہ علی اقوام کچھ لوگوں کا جھگڑا میری طرف آ رہا ہوگا. عارفہم وہ عارفوننی میں ان کو جانتا ہوں گا وہ مجھے پہچانتے ہوں گے دیکھے بھالے ہوں گے چال ڈھال سے شکل و صورت سے وہ میرے امتی ہوں گے. ثم یحال بینی و بینہم پھر میرا ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. فاقول تو میں کہوں گا انہم منی آنے دو یہ میرے ہیں میرے ہی ساتھی ہیں آنے دو. فیقال مجھے بتایا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں. ما احدث بعدک کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. اس خبر کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاقول میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن بدل لمن غیر بعدی سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی پھٹکاریں گے آپ فرمائیں گے دور کر دو دور کر دو پھٹکار پڑے ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے میرے بعد میری لائی ہوئی محنت کے اندر تبدیلی کر دی، میرے لائے ہوئے اس پورے اساسے کے اندر میں تھوڑ ملانے کوشش کی، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، پٹکار پر پٹکار ایسے لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میری محنت کے اندر کھوٹ ملایا، نئی نئی چیزیں ایجاد کی۔ تو یہ بہت ہی خطرناک وعید ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی کام ایسا کریں جو تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ آپ کے صحابہ نے کیا۔ تو ہم سے بڑے عاشق صادق تھے، ہم سے بڑے دیوانے تھے، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ایک اشارے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا، ہم اور آپ عشق و محبت کر لے لگا کر خدا نہ خواستہ کوئی کام ایسا نہ کر جائے جس کی وجہ سے کل کو یہ سننے کو مل جائے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، یہ دین اسلام جو اللہ پاک نے صحیح سلامت صاف ستھرا کھڑا کھڑا عطا فرمایا ہے، اس کے اوپر اللہ پاک ہمیں مضبوط رکھے، ہماری نسلوں کو بھی مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے جو صاف ستھرا سنت کا طریقہ رکھا، اس کے اوپر دل و جان سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائی، صحیح سوچ عطا فرمائی، صحیح ڈگر عطا فرمائی، صاف ستھرا جو سادہ مذہب اسلام ہے وہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ ہمیشہ اس کے اوپر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بھی خرافات سے، بدعات سے، واہیات سے بچتے رہیں، آنے والی ہماری نسلیں بھی اللہ پاک حق کے اوپر قائم اور دائم رکھے، اور اسی پر ان کو اللہ پاک مضبوطی اور پختگی عطا فرمائے۔ آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ۔ اے الہ العالمین، ہم آپ کے بندے ہیں، بہت کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ اے الہ العالمین، ہماری زندگی بھر کے تمام قصور و خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، پاک و صاف فرما دیجیے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں خرافات سے بچایا، بدعات سے بچایا، رسومات سے بچایا۔ اے الہ العالمین، حق راستے پر مضبوطی عطا فرمائیے، اسی پر استحکام نصیب فرمائیے، اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھیے، وابستگی نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہر اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے جو سنت نبوی ہے، اور تمام کے تمام کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیے جو بدعات ہیں، رسومات ہیں، واہیات اور خلافات ہیں، جو گمراہی کے سامان ہیں، ان سب سے ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو بھی، نسل کو بھی، اور پوری امت محمدیہ کو بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین، آپ پوری امت کو ہدایت عطا فرمائیے، ہم سب کو پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے، عقل سلیم عطا فرمائیے، فہم دین عطا فرمائیے، فکر آخرت نصیب فرمائیے، آخرت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو دین اسلام کا سچا خادم بنائیے، سچا غلام بنائیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول اور منظور فرما لیجیے۔ ہمارے والدین ماجدین کی جو ربی زندہ ہیں، سب کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو جا چکے ہیں سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے، ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین، رحمت کے معاملات فرمائیے۔ اے الہ العالمین، تمام ارضی اور سماوی آفات سے، مرگ مفاجات سے، حادثات اور سانحات اور بلیات سے، دھماکوں سے، غرق و حرق سے، زلزلوں سے، طوفانوں سے، سیلابوں سے، فائرنگ سے، ہر قسم کے نقصانات سے، لوٹ مار سے، قتل و غارت گری سے، ہماری بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے الہ العالمین، آپ اپنی رضا نصیب فرمائیے، اور اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی ناراضگی سے بچا لیجیے، ناراضگی کاموں سے اجتناب نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم سب کو اپنا بنا لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔